اور جو رب سے نہ ڈرے پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو کون توڑے گا؟ اسے کون ہلائے گا؟ قیامت کا زلزلہ. کیسا ہے وہ زلزلہ؟ سورۃ الزلزال, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی, سب کچھ باہر آ جائے گا, انسان کے جمع کیے ہوئے خزانے بھی, انسان کا مال و متاع اور اس کے علاوہ انسان کے اعمال اور خود اس کی ہڈی پسلی, سب کچھ باہر آ جائے گا. اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ جب دیکھے گا کہ ہر طرف ایک آفت آ گئی تو پوچھے گا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی, ان زمین بھی بولنا شروع کر دے گی کہ میرے اوپر کون کون کیا کر رہا تھا. دیکھیے ہم چھپ کے بعض اوقات غلط کام کرتے ہیں, لیکن جس زمین پہ کرتے ہیں وہ زمین سب کچھ ریکارڈ کر لیتی ہے. آپ یوں سمجھے کیمرے کے سامنے کر رہے ہیں آپ, زمین کے اوپر کوئی کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے کیمرے کے سامنے کام کرنا, جو ایک ایک چیز نوٹ کر لے اور پھر قیامت کے دن اس کو ریپلے کر دے, یہی ہونے والا ہے. اور وہ کیوں کرے گی یہ سب کچھ؟ کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم, اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. کوئی اچھے کام لے کے آئے گا اور کوئی برے کاموں کے ساتھ, ہر ایک کا اعمال نامہ مختلف ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا, وہ بھی سامنے نظر آ جائے گی اس کو, ذرے برابر, چھوٹی سے چھوٹی. حدیث میں آتا ہے شوہر اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے. حالانکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرتے ہوئے پانی ڈال کے ایک دوسرے کو پکڑا دیتے, کبھی سوچ میں بھی نہیں آتا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو بیوی دے تو کوئی نہیں, بیوی تو بےچاری دیتی ہی رہتی ہے, وہ تو ہر وقت پیش کرتی ہی رہتی ہے, وہ تو اس بات کی فکر میں لگی ہی رہتی ہے, اس کا تو یہ احسان لکھا ہی جا رہا ہے. لیکن شوہر اگر اس کو کبھی بیوی کو پانی پلانا پڑے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, جیسے کوئی احسان ہو تو اس کو بتایا کہ اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے, یہ تمہیں اس کا اجر ملے گا. یعنی بہت سے کام جن کو بے سوچے سمجھے ہم کرتے رہتے ہیں, اگر ہم اس میں بھی نیت اچھی کر لیں اور کبھی شان کے خلاف بھی کرنا پڑ جائے کہ اچھا یہ میں کروں, کئی کام ہوتے ہیں نا کہ انسان کہتے ہیں اچھا میں ہی نظر آئی ہوں تم کو یہ کرنے کو, نہیں کچھ بھی کر لیں, ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو وہاں پر ضائع نہیں ہوگی, مٹے گی نہیں, جائے گی نہیں. اسی طرح وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. سورة العادیات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پنکارے مارتے ہوئے دوڑ رہے ہیں, پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں, پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں, پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں, پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں بے خوف و خطر. حقیقت یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. گھوڑے کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا, وہ انسان کا وفادار بن گیا. اہل عرب کے لیے گھوڑے بہت ہی قیمتی چیز تھے اور ان سے بڑے بڑے کام لیتے تھے, خصوصاً جنگ میں, کیونکہ لڑاکے جھگڑالو قوم تھی تو اکثر جنگیں ہوتی تھی ان کے اندر, تو وہ گھوڑوں کی جو چال تھی اور ان کے جو ہر چیز سے ان کو بہت اٹریکٹ کرتی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی چیز کو دکھایا کہ گھوڑوں کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں تمہارے لیے, کیسے کیسے کام کر رہے ہیں. اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ دیکھیے کہ صرف ایک ٹچ بٹن سے, ٹچ اسکرین سے کیا کچھ انسان کر رہا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے ہی عقل دی نا, اور چیزیں بھی اللہ نے ہی دین جن سے جن کو جوڑ کے انسان نے اپنے فائدے کا بنایا. وہ پیدا ایک بھی چیز اس میں سے نہ کرتا, لوہا ہی نہ اتارتا تو کیا بنا لیتے تم. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے جو کچھ پیدا کیا وہ تو انسان کے لیے دوڑ دوڑ کے کام کر رہا ہے, بھاگ بھاگ کے, اتنا دوڑتے ہیں کہ سانس چڑھ جاتا ہے, ہانپتے ہیں, پھنکارتے ہیں, پھر بھی دوڑتے ہیں, رکتے نہیں, اور پھر اتنا دوڑتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے پتھروں پہ چڑھ جاتے ہیں, اور پتھر ان کی ٹاپوں کی وجہ سے چنگاریاں نکالنے لگتے ہیں. خاص قسم کے پتھر ہوتے ہیں جن کے اوپر دوسرا پتھر یا چیز رگڑی جائے تو چنگاری اڑنے لگتی, پھر بھی نہیں رکتے کہ اوہ چنگاری آ گئی, نہیں دوڑتے جاتے ہیں. صبح سویرے چھاپا مارتے, صبح سویرے سب سے زیادہ نیند آتی, جب لوگ سو رہے ہوتے اس وقت وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں, اس موقع پہ گرد و غبار اڑاتے اور اس غبار میں دوڑے چلے جاتے ہیں. کبھی گھوڑوں کے دوڑنے کو آپ ذہن میں لائیں, پھر اسی حالت میں مجمع کے اندر ہی دشمن کی فوجوں کے اندر جا گھستے ہیں اور جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، لیکن انسان تو سویا رہتا ہے، ساری نعمتیں استعمال کر کے غفلت اختیار کرتا، سستی کرتا، بزدلی دکھاتا ہے، اللہ کے لیے قربانی نہیں کرنا چاہتا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان کو خود اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، انسان خود گواہ اپنی ان حرکتوں پر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، کبھی کمانے پہ لگا لیتا ہے وقت اور کبھی کما کے پھر خریدنے پہ، شان و شوکت بڑھانے اور دکھانے میں لگاتا ہے، اور کرنے کا اصل کام اپنے رب کے ساتھ وفاداری اور اس کی عبادت اور اس کے لیے اپنے سارے ذرائع کو استعمال کرنا، وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے باہر نکال دیا جائے گا، اسے برامد کر لیا جائے گا اور اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. ان ربهم بهم يومئذ لخبير، یقینا ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. یعنی اے انسان، تو یہ بے وفائی کر کے دنیا میں کب تک رہے گا؟ کب تک اپنے رب کے لیے نہیں دوڑے گا؟ کب تک اپنے رب کے لیے مال خرچ نہیں کرے گا، قربانی نہیں کرے گا؟ کیا واپس اسی کی طرف نہیں جانا؟ اور یہ سب چھوڑ جاؤ گے یہیں جس کے شوق میں تم رب کو بھولے ہوئے ہو. اور وہاں صرف ظاہری اعمال نہیں، انسان کے دل کی سوچیں اور خیالات اور اس کی نیتیں اور ارادے، لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز، ایوری تھنگ شوڈ بی آؤٹ دیئر، ہر چیز یعنی پرسونیفائی کر دی جائے گی، مادی شکل میں انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی. سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، عظیم حادثہ، کھڑکھڑا دینے والی. کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ ہے کیا؟ اشارہ ہے کس کی طرف؟ قیامت کی طرف. کبھی اسے قرآن میں الحاقہ کہا گیا، کبھی الطامہ، کبھی الساخہ، کبھی الغاشیہ، کبھی الساعہ، کبھی الواقعہ، اور کبھی یہاں القارعہ. یہ سارے ہی ہلا دینے والے نام ہیں. وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھمکے ہوئے اون کی طرح ہوگی، ہر چیز اڑ رہی ہوگی. کبھی آپ نے کسی زلزلے کا سین دیکھا ہو کہ جب عمارتیں گرتی ہیں تو گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے، چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور گھر کے اندر جو ساز و سامان پڑا ہوتا ہے وہ اڑ اڑ کے کہیں جا رہا ہوتا ہے، خود انسانوں کے ٹکڑے ہو کے بعض اوقات ادھر ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں. خصوصاً اب جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہوتی، ہر چیز جیسے اڑ رہی ہے. تو قیامت کا زلزلہ جب آئے گا اور وہ آ کے آفت جب کھڑکھڑائے گی ہر چیز کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز ایک افراتفری کا عالم ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن اس دن تو حساب ہوگا، سب کو بلا لیا جائے گا. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی جہنم کا گڑا ہوگا. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. بات یہ ہے کہ انسان کے جو نام اعمال ہے اس میں اس کے ارادے، نیتیں، ذوق شوق وہ بھی رکھا جائے گا، اس کی گفتگو، اس کے ایکشنز، معاملات، رویے، حتیٰ کہ انسان کے جو تاثرات اور اس کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ بھی، اور خود انسان کا جسم بھی، اور قربانی کے جانور بھی، اور ان کے اندر سے جو ان کے بال کھال اور ان کی لید وغیرہ وہ سب بھی، خون بھی ان کا، ساری چیزیں. حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں مسواک کے درخت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑ رہا تھا اور لوگ میری باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے، یعنی بہت تھن تھی. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ترازو میں یہ پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی. یعنی جو اعضاء ہم اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، جن چیزوں سے کام لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں، قلم سے لیتے ہیں، جو چیزیں ہم اس کے راستے میں استعمال کرتے ہیں، وہ ساری قیامت کے دن نام اعمال کا حصہ بن جائیں گی. اس لیے کچھ بھی اللہ نے جو دیا ہے اسے خیر کے کام میں لگائیں، اور کبھی کسی اور کے اوپر ہنسے نہیں. کچھ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا تقویٰ ہے اور وہ اللہ کے نظر میں کتنا پیارا ہے، ظاہر پہ نہ جائیں. لیکن انسان دنیا کی ظاہری رونقوں اور کثرت کی طرف بھولا رہتا ہے. سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. الہاکم التکاثر, یعنی انسان ہر وقت کثرت کی تلاش میں ہے, ہر چیز میں کثرت, اور اسی فکر میں انسان دوڑ رہا ہے, یعنی جو ہے اس پر راضی نہیں, قناعت نہیں, اور نیکی کی طرف بھاگ دوڑ کم ہے. یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو, اور ہو اور ہو اور ہو, حالانکہ انسان کے لیے آگے بڑھنے کے اور راستے بھی ہیں, وہ اور طریقوں سے بھی بھاگ دوڑ کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مقتول کے علاوہ اللہ کے راستے میں کون کون ہے, کیونکہ جیسے گھوڑے اپنے مالک کے راستے میں دوڑتے ہیں اسی طرح انسان کو بھی اپنے رب کے راستے میں دوڑنا چاہیے. تو گھوڑوں کے دوڑنے اور پھر کثرت کی بات, ایک وہ دوڑنے والے اور ایک یہاں کی دوڑ ہے دنیا کی دوڑ, تو کون سی دوڑ پسندیدہ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہم جنگ تو کر نہیں سکتے, کہیں ایسی چیزوں میں دوڑ نہیں سکتے, پھر کیا دوڑیں, کس کام میں دوڑیں؟ فرمایا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کی کوشش کرے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے, جو ان کے لیے دوڑ رہا ہے اور بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے ان کی خدمت یا کام کو, وہ بھی اللہ کے دین کا ہی کام کر رہا ہے ایک طرح سے. جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کوشش کرے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے, یعنی ان کے کام کرتے ہیں. مثلا اگر آپ بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں, میاں کی خدمت کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں, اور کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ کہ وقت پہ ہو جائے, پھر نماز پڑھیں, پھر اور کوئی اچھا کام کریں, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے, نیت بس اچھی کر لیں. اسی طرح جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے, بیٹھے اپنی جگہ لیکن راستہ اللہ کا ہے. اب اللہ کے راستے میں نفس کے خلاف کیا جہاد ہوتا ہے؟ ابن القیم اس کے بارے میں لکھتے ہیں, نمبر ون, جو کوئی شخص علم حاصل کر کے اللہ کے دین اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے, ایسا دین جس کے بغیر کسی نفس کے لیے نہ تو دنیا میں کامیابی ہے اور نہ آخرت میں اطمینان. اگر دین کے علم کو نظر انداز کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اور رسوائی. انسان صرف یہ نہ سوچے کیونکہ میں ماں باپ کی خدمت بہت کرتا ہوں لہٰذا یہ کافی, نہیں, اس کو اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے. اور نفس کے ساتھ جہاد کیا؟ سب سے پہلے اس کو دین کا علم سکھانا, اور کیونکہ اس علم کے بغیر ہر چیز میں اندھیرا ہے اور دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. دوسرے, علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے نفس کے خلاف جد و جہد کرنا. انسان سیکھ لیتا ہے پھر عمل کا مرحلہ آتا ہے تو سست پڑ جاتا ہے, تو یہ جو عمل کے لیے اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے وہ بھی نفس کے خلاف جہاد ہے. پھر اسی طرح نفس کے خلاف کوشش کرتے ہوئے اوروں کو علم سکھائے, ورنہ اس کا شمار اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھپانے والوں میں ہوگا, یہ بھی ایک جہاد ہے, یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اور اس کا علم نہ اس کو دنیا میں فائدہ دے گا اور نہ ہی آخرت میں عذاب سے بچا سکے گا, کیونکہ بہت سے لوگ سیکھنے کے تو شوقین ہوتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, بس پھر اپنی ذات تک ہی رکھتے ہیں, اس کو آگے نہیں پہنچاتے. تو یہ بھی جہاد ہے, کیونکہ اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, بہت سی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, پھر یہ کام کر سکتا ہے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کو بتاتا ہے تو لوگ باتیں بناتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. سکھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, اس میں سب سے زیادہ صبر و برداشت چاہیے, یہ بھی نفس کے جہاد کا حصہ ہے. کہا کہ یہ دائی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات اور مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر جو صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور صبر سے کام لیتا ہے, یہ بھی نفس کے خلاف جہاد ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ ضبط کر جاتے ہیں تو یہ بھی جہاد کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاروں مرحلے طے کر لیتا ہے, یعنی علم حاصل کرنے کا, پھر عمل کرنے کا, پھر سکھانے کا, پھر لوگوں کی باتیں سن کے برداشت کرنے کا, تو وہ ربانیون میں شمار ہوگا. اور قرآن تو پڑھتے پڑھاتے ہی کس لیے, ولیکن کونو ربانیین. اسلاف کا کہنا ہے کہ کوئی عالم ربانی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ سچائی کو نہ جانے, اس پر عمل نہ کرے, اس کی تعلیم نہ دے. اگر کوئی شخص علم سیکھتا ہے, عمل کرتا ہے, آگے سکھاتا ہے, تو یہ بات جنت کے اعلیٰ درجات پانے کا سبب ہوگی. تو تکاثر اگر چاہیے تو اس کے لیے انسان کرے, بھاگے دوڑے تو ان چیزوں کے لیے. پھر اسی طرح فرمایا کہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ طاغوت کے راستے میں ہے, یعنی ان کاموں کے علاوہ اگر صرف مقابلے میں دنیا حاصل کر رہا ہے, اس نے فلاں ایریا میں گھر لے لیا, مجھے اس سے بہتر گھر اور اس سے زیادہ بڑا لینا ہے, اور اس کے لیے انسان دن رات لگ جائے, اور جب وہ لے لے تو پھر اور چیزیں, تو صرف اگر دنیا کی خاطر ہی انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو فرمایا کہ یہ طاغوت کے راستے میں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ شیطان کے راستے میں ہے. کلا, ہرگز نہیں, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا, کیا معلوم ہو جائے گا، تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ دنیا کی یہ متاع تمہارے کس کام آتی ہے، اور دوسروں سے بڑھ جانا یا دوسروں سے آگے نکلنا ترقی اور کامیابی ہے یا اللہ کی نظر میں بڑا ہونا ترقی ہے؟ ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس انجام کو جانتے ہوتے تو تم ایسا نہ کرتے، پھر ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگتے، خیر کے کاموں میں بھاگتے، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ سورۃ طہٰ میں آتا نا، ام منکم الا واردھا، اس کے اوپر سے سب گزریں گے، پل صراط اسی کے اوپر رکھی ہے۔ اور قبر میں بھی ہر مردے کو جنت کے ساتھ جہنم دونوں چیزیں دکھائے، نیک بد دونوں کو، اور اس پر انسان کو پھر حسرت ہوتی ہے۔ نیک کو حسرت ہوتی ہے کہ میں اور زیادہ جنت میں جگہ زیادہ کر لیتا، اور برے کو حسرت ہوتی ہے کہ اگر میں اچھا کرتا تو مجھے یہ جنت ملتی۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اس کو دیکھو گے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر کہیں بڑی آگ لگی ہوئی تو دیکھ کے دل گھبراتا ہے، اس آگ سے بڑی تو کوئی آگ ہی نہیں۔ پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ہر طرح کی نعمتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، مگر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اس سے ڈر لگتا ہے کہ تم پھر اپنا مشن بھول جاؤ گے، اپنے پیغمبر کی میراث کو بھول جاؤ گے۔ میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم انجانے میں گناہ کرو گے، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم جان بوجھ کر گناہ کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ناز و نعمت کی زندگی سے بچو۔ اللہ کے بندے ناز و نعمت کی زندگی نہیں گزارتے، وہ مشقتوں میں وقت گزارتے ہیں تاکہ کیا کر سکیں، جنت کی راحتیں پا سکیں۔ کیونکہ اگر ہم صرف دنیا میں ہی نعمتیں اکٹھی کرنے میں لگے رہے اور یہی سارے آرام کر لیے تو پھر آخرت کے لیے کام نہیں ہو سکے گا۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ حق کی نصیحت اس کو جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو یا جو حق سے ہٹا ہوا ہو، اس کو حق کی طرف لانا، اور صبر کی تلقین کس کو؟ جس پر ظلم ہو رہا ہو، جو مصیبت میں ہو، اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، تاکہ ہر شخص درست راستے پر قائم رہ سکے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ صرف کامیابی کے لیے اللہ نے قسم کھا کے کہا، کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک یہ چار کام نہ ہو۔ ہم پہلے دو کام کر کے مطمئن بیٹھے ہیں، کون سا؟ اللہ پہ، فرشتوں، رسولوں، ہر چیز پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے کہا لانے کو، وہ ہے ہمارا، اور عمل صالح، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج زکات کرتے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ یہ کہ ضروری ہے کہ ہم اور علم حاصل کریں اور نئے نئے کام کریں؟ نہیں، جب تک حق کا پتہ نہیں ہوگا، حق کسی کو بتائیں گے کیسے؟ اور دن رات ہمارے سامنے ناحق باتیں ہوتی ہیں، ناحق زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم کو کیسے روک سکتے ہیں، برائی سے کسی کو کیسے منع کر سکتے ہیں، جب تک آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ برا کیا اور اچھا کیا۔ اور پھر صبر کی تلقین بھی نہیں کر سکتے جب تک اپنے اندر نہ ہو، اور اپنے اندر کب آتا ہے؟ اللہ کے اذن سے آتا ہے۔ اور انسان آخرت کے بڑے درجوں کا یقین رکھتے ہوئے صبر کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی کو صرف وہ صبر کی تلقین کر سکتا ہے جو خود کر سکتا ہو، جو خود نہ کرتا ہو تو دوسرے کو روتا دیکھ کے خود بھی رونے بیٹھ جائے گا، وہ کسی کو کیا سنبھالے گا۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یہ عادت بڑی ہی بری عادت ہے، اور کچھ لوگوں کو اس کے بغیر چین نہیں آتا، جیسے نشہ ہوتا ہے نا، اس طرح انہوں کو دوسروں کے عیب چننے اور ان کی برائیاں کرنے کی عادت ہوتی۔ وہ کچھ کر لیں، وہ روزے سے ہوں پھر بھی انہیں یاد نہیں رہتا، وہ مسجد میں بیٹھے ہوں پھر بھی یاد نہیں رہتا، وہ اعتکاف کی حالت میں ہوں وہ پھر بھی بھول جاتے ہیں کہ کسی کی برائی نہیں کرنی۔ صبر صبر، وہ حج پر ہوں انہیں پھر یاد نہیں رہتا، وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوں وہاں بھی چغل خوری سے باز نہیں آتے، وہاں بھی کسی نہ کسی کی بات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ عادت ہوتی ہے، عادت۔ اور جب تک ہم اس سے اپنے آپ کو نکالیں گے نہیں، نکل نہیں پائیں گے۔ لہذا اتنی سخت بات کی گئی، ایک جگہ تو کہا نا مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور دوسری جگہ کہا تباہی ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پہ تانے اور پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، یعنی جو لوگوں کے صرف عیب دیکھتا اور بری باتیں ہی کرتا ہے، خود بھی بد مزاج ہے اور دوسروں کے مزاج بھی خراب کرتا ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی جہنم میں. اور تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، جیسے اوون گرم کر کے اس میں چکن ڈال کے بند کر دیا جاتا ہے، ٹیمپریچر سیٹ کر دیا جاتا ہے. جہنم کے بھی کچھ حصے ایسے ہیں جو انتہائی ہولناک ہے کہ اس میں فرنسز کی طرح لوگوں کو ان میں ٹھوس کے بند کر کے اوپر سے ڈھکن بھی بند، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، کہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا. یہ کس کا انجام بتایا جا رہا ہے؟ یہ تھوڑی کہا گیا کہ جو یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جو آخرت کو نہیں مانتا، کوئی بات ہے اس میں ایسی؟ یہ تانے باز شخص کی بات ہو رہی ہے، چغل خور کی بات، غیبتیں کرنے والے کی، دوسروں کا مذاق اڑانے والے کی، دوسروں کو ذلیل کرنے والے کی، دوسروں کو بدتمیزی کے ساتھ پیش آنے والے کی بات ہو رہی ہے، جو ہر ایک کا دل جلائے رکھتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی برائی نہیں ہے، بہت سخت بات ہے. ہم سب کو اس سے عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے، نصیحت حاصل کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جو ہاتھیوں پہ بیٹھ کے آئے تھے، بڑی چیز سمجھتے تھے خود کو. ہوا یہ تھا کہ 6ویں صدی عیسوی میں ابرہا نے مکہ میں خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا، لیکن لوگ اس میں آئے کوئی نہیں. پھر کسی نے جا کے وہاں غلاظت کر دی، تو کسی نے کہا کہ یہ تو کوئی عرب تھا جس نے ایسا کیا، تو وہ پیچھے آ گیا اس کے کہ ہم ان پہ حملہ کرتے. ہزاروں کا لشکر لے کے، ہاتھیوں کے ساتھ لے کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگا تکبر میں آ کے. اب اہل مکہ نے تو کبھی ہاتھی دیکھے نہیں تھے، نہ مقابلہ کرنا جانتے تھے، وہ تو جا کے چھپ گئے پہاڑوں میں اور کہا رب تیرا گھر ہے، تو خود ہی حفاظت کر، ہم تو نہیں کر سکتے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی مکہ والوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے ہاتھی والوں کو تباہ کیا تھا، وہ ہاتھیوں کے ساتھ ہے، تمہارے پاس تو ہاتھی بھی نہیں ہے، تم سوچ لو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا کہ وہ اللہ کا گھر ڈھانے آیا تھا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، ہر طرف ان کی لاشیں بکھری پڑی تھی. پھر قریش کو نصیحت کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، خوف سے بچا کر امن کی حالت دی. اہل مکہ خصوصاً قریش کے سردار جو تھے، ان کا پورے علاقے میں بہت ایک نام تھا اور ان کا ایک احترام تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے والی وارث ہے. اس بنا پر ان کو ہر طرح کی سہولتیں تھیں، ان کے بزنس ٹرپ لگتے تھے سمر اور ونٹر جو سیزن ہوتے تھے ان علاقوں میں جہاں کے موسم اچھے ہوتے تھے. ہم سمجھتے ہیں شاید آج کے دور میں ہم ہی ان چیزوں کے خیال کرنے والے ہیں، جبکہ اس دور میں بھی لوگ ان سب چیزوں کو پلان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے کبھی سوچا کہ تمہیں یہ عزت کیوں ملی؟ تم نے کبھی سوچا کہ تمہیں اتنا زبردست بزنس کیوں ملتا ہے؟ تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا یہ حرم کس نے امن والا بنایا؟ اتنی نعمتیں پا کر، اچھے موسم، اچھا امن، اچھی راحت اور نعمتیں، پھر بھی تم اپنے رب کے وفادار نہیں بنو گے؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت. اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے ان کو. دنیا میں انسان جہاں بھی ہو، آپ جیسے یہاں پر ہیں، ہر طرح کی نعمتیں آپ کے پاس، امن امان ہے، سب کچھ ہے، اچھا کوالٹی لائف ہے، لیکن اس لیے تھوڑی اللہ نے یہ سب کچھ دیا کہ پھر سب کچھ بھول کر، پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف دنیا کے ہو جائے. ان ساری نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کریں جیسے اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المعون. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. تم نے دیکھا اس شخص کو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کی مار پٹائی کرتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر اکساتا نہیں، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، انتہائی درجے کا اکھڑ، بد اخلاق، بد مزاج انسان. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. تباہی ہے، تباہی کس کے لیے؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے، وہ تو ایک الگ بات ہے، یہاں تو نماز پڑھنے والوں کی شامت بلائی جا رہی ہے. کون ہے وہ؟ وہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، بالکل بے دھیانی میں پڑھتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہے نمازوں سے غافل اور نمازوں کی طرف توجہ نہ ہونا اور نماز کی کیئر نہ کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کی گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز میں اگر کبھی کوئی بھول جائے تو اس کی شامت آ گئی، وہ انسان ہے بھول ہی جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، پڑھ لی تب بھی ٹھیک، نہیں پڑھی تب بھی برابر. پھر اسی طرح نماز کا وقت ٹال کے پڑھتے ہیں، پھر جب بالکل ختم ہونے والا تھا دو چار ٹھونگے مار لیتے ہیں، اٹھتے ہیں تو بددلی کے ساتھ جب کوئی مصیبت نازل ہو گئی اذان ہو کے، یا اللہ پھر نماز کا وقت. پھر پڑھتے بھی ہیں تو کوئی اس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جلدی جلدی بس سر سے اتارنے کی پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس نماز کا ان کی زندگی میں کوئی اثر نظر نہیں آتا، سجدے اور رکوع ٹھیک طرح نہیں ہوتے. رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہ کرنا نماز کو ضائع کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے مگر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شاید کہ وہ رکوع پورا کرتا اور سجدہ پورا نہیں کرتا، اور سجدہ پورا کرتا اور رکوع پورا نہیں کرتا. یاد رکھیے رکوع اور سجدہ برابر ہونا چاہیے. رکوع کرتے ہوئے کمر پوری اس طرح جھکی ہونی چاہیے جیسے، یعنی برابر ہو جائے، آپ کھڑے ہیں نا یوں، اور اتنا جھکائیں کہ پوری بینڈ ہو جائے. اور سجدہ جو ہے وہ بھی صحیح 7 اعضاء پر ہو. اور اس کا اگر طریقہ نہیں آتا تو سیکھ لیں، ایسے نہ ہو کہ راتوں میں قیام بھی کر رہے ہیں، رات جاگ بھی رہے ہیں اور نمازیں کے قبول ہی نہیں ہو رہی. تو اس لیے نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، صحیح طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے. سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی ہم نے تم کو کوثر عطا کی، خیر کثیر بھلائی، جنت کی ایک نہر جو آپ کو وہاں نصیب ہوگی. اسی طرح دنیا میں آپ کا پیغام دنیا میں عام ہوا، فتوحات کی کثرت، ہر طرح کی خیر رہتی، دنیا تک آپ کا نام باقی ہے، ہر اذان میں آپ کا نام شامل ہے. اور اذانیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سورج ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور اذانوں کے وقت بدلتے جاتے ہیں، اور پورے گلوب پر اذانیں چلتی رہتی ہیں سارا وقت، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیر ہوتا رہتا ہے. فصلی لربک وانحر، جب یہ تم کو ملا تو اب تمہیں کیا کرنا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو. تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے، شکرانہ، مزید نفل بھی شکرانے کے اور صدقہ بھی شکرانے کا. ان شانئک هو الابتر، پھر کسی حاسد کا حسد نقصان نہیں دے گا، کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا. سورۃ الکافرون، سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے، 1/4 قرآن کے برابر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں، فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں قل ہو اللہ پڑھتے تھے. اسی طرح وتر کی دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ہوتی تھی، اور بھی سنتوں وغیرہ میں. تو یہ سورت بڑی اہم سورتوں میں سے ہے. رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پڑھے گا وہ شرک سے بری و ذمہ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یعنی دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. دین ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اسی کو دین کہیں گے جو اس نے اتارا ہے. بعض لوگ دین کے نام پہ ایسے کام کرتے رہتے ہیں جو دین کا حصہ ہی نہیں ہوتے، بدعات وغیرہ، یا یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو دوسروں کے سلوک یا دوسروں کے رویے کے تابع کر لیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ پسند کریں گے تو میں یہ کام کروں گا ورنہ نہیں. نہیں، دین کے معاملے میں دین اور بے دینی بالکل الگ الگ ہیں. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کا رستہ الگ ہے، ہدایت کا الگ ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الٹے رستے پہ جا رہے ہیں اور آپ کہیں کہ میں ہدایت پالوں گا وہاں سے، آپ بدعات کر رہے ہیں اور آپ کہیں میں بڑی نیکی کے کام کر رہا ہوں. یا یہ ہے کہ فلاں کی، جیسے بنی اسرائیل نے گائے دیکھی اور اس کی عبادت ہو رہی، کہا ہمیں بھی کوئی گائے مل جائے اور ہم بھی بچڑا بنا کے پوجنے لگے، اور شروع بھی کر دیا انہوں نے. نہیں، دین کے معاملے میں جو احکامات ہیں صاف صاف، ان پر عمل کرنا ہی دراصل دینداری ہے. اس لیے انسان کچھ اور قربان کرے تو کرے، مگر دین قربان نہ کرے.